بن ناصر ینصرنا، حسین بن ناصر ینصرنا،
والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھو. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134. اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم، اور یہ آیت کن کو خبردار کر رہی ہے اور کس وجہ سے خبردار کر رہی ہے ان کی گمراہی کے بارے میں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی کے ضمن میں، اسی آیت سے ملنے والے پیغام میں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا تعلق اور نسبت ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بنایا جائے تو اسے اللہ قبول کرتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اور کون سا تعلق اور نسبت ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اسے قبول نہیں فرماتا بلکہ خبردار کرتا ہے اور اسے گمراہی قرار دیتا ہے. تو یہ آیت نمبر 134 سے پہلے کی چند آیات ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، میں ان کا ترجمہ تکرار کر دوں چونکہ آج کی بات ان سے جڑی ہوئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، بیت اللہ کا ذکر فرمایا، جس شہر میں بیت اللہ ہے اس کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل کا بطور معمار کعبہ کے ذکر فرمایا، ان کی دعائیں ذکر فرمائی، اور ان دعاؤں کے ضمن میں ایک دعا یہ تھی کہ دونوں باپ بیٹوں نے، ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، وہ جو ہماری ذریت میں سے، ہماری ذریت میں ایک نبی کو مبعوث فرمانا جو تیری آیات تلاوت کر کے انہیں سنائے اور جو کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے، ہر چیز پر تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ابراہیم کا بتایا ہوا آئین ہے، جس طرح جس پر ابراہیم نے زندگی گزاری ہے، سوائے اس شخص کے جو خود کو احمق بنا رہا ہو، دوسرا کوئی ابراہیم کے آئین سے بیزاری نہیں کرے گا. اس لیے کہ ابراہیم وہ تھے جن کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں. پھر صفت جو ابراہیم کی بہت ہی بڑی صفت تھی، اصل بنیاد تھی، وہ بتائی کہ ابراہیم کیوں اتنے پیارے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو جا تو ابراہیم نے فرمایا میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں. نہ صرف خود تسلیم ہوئے, جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ابراہیم بھی اور یعقوب بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا کر کیا وصیت کر رہے ہیں کہ اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے, بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر ایک حالت میں, اور وہ اللہ کی فرما برداری کی حالت ہے, الا وانتم مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہ مرنا مگر حالت تسلیم میں. ہم نے کل بیان کر دیا تھا. پھر یعقوب کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے, یہ تم یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو بیٹوں نے جواب دیا آپ کے معبود کی, اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی, اور پھر آخری جملہ کیا تھا, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس ایک معبود کے آگے تسلیم رہیں گے. یہ ہے لفظ مسلم کا معنی, جس کی جمع مسلمون یا کبھی کبھی مسلمین کی شکل میں آتی ہے. مسلمون اور مسلمین وہ عربی گرامر کی وجہ سے یہ شکلیں بدلتی ہیں, لفظ یہ ایک ہی ہے, مسلم کی جمع ہے. تو مسلم کا معنی کیا ہے, جو اللہ کے آگے تسلیم ہو. پھر اللہ نے یہ آگے اس کے بعد آیت نمبر 134 آتی ہے, یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو افراد تھے, یہ جو ابراہیم تھے, یہ جو اسماعیل تھے, یہ جو یعقوب تھے, یہ جو اسحاق تھے, یہ گزر چکے, جو ان کے کام تھے وہ ان کے لیے تھے, تمہارے لیے وہ ہیں جو تم کر رہے ہو, اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ ہم آپ کو کئی بار ہر روز ہی بتاتے ہیں. اب آج آگے جو بڑھنا ہے, یہ کل کا خلاصہ تھا, آگے جو بڑھنا ہے وہ ہے آیت نمبر 135, اور بات کو واضح کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 میں, وقالوا, اور یہ لوگ کہتے ہیں, یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کا اللہ یہاں پر بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے اصل بات کو چھوڑ کر کیا وتیرہ بنا لیا. وقالوا, اور کہتے ہیں, کونوا, بن جاؤ, ہودن, یہودی, او نصارہ, یا نصرانی, تہتدو, تب ہدایت یافتہ ہوگے. توجہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں تمہیں یہودی ہونا چاہیے تو تم ہدایت یافتہ ہو. دوسرا گروپ کہتا ہے بنی اسرائیل کا, نہیں نہیں, تمہیں نصارہ ہونا چاہیے, تمہیں عیسائی ہونا چاہیے, تب تم ہدایت پر ہو. یعنی یہ دونوں گروپ بنی اسرائیل کے, یہود اور نصارہ, یہ کہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں, یہودی بنو گے تو سیدھے راستے پر ہو. دوسرا کہہ رہے ہیں نصرانی بنو گے تو سیدھے راستے پر ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, آج بھی مسلمان اس میں مبتلا ہیں, مغز کو چھوڑ کر چھلکے کو چاٹ رہے ہیں. آپ کے پاس بادام یا اخروٹ ہو, آپ کو کوئی توڑ کے آپ کے سامنے توڑ کے دے, چھلکا سائڈ پہ رکھ دے اور مغز بادام کا رکھ دے, آپ کیا کھاؤ گے, چھلکا یا مغز؟ جی, اور اگر کوئی مغز کو چھوڑ کے چھلکے پہ گر پڑے, عقل مند ہوگا یا بے وقوف؟ تو توجہ فرمائیے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اصل چیز نہ ہو, مغز نہ ہو, روح نہ ہو, تو پھر نام تم جو رکھ رہے ہو, نام رکھنے سے اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اور آج اس آیت کو اگر آج کہا جائے, اس کا آج کے دن ترجمہ کیا جائے, تو وہ یہ بنے گا بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں شیعہ ہو جاؤ یا سنی ہو جاؤ, بریلوی ہو جاؤ یا دیوبندی ہو جاؤ, یا مقلد بن جاؤ یا ملنگ بن جاؤ یا فلان بن جاؤ, تب ہدایت یافتہ ہو. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے, لیکن مغز جس میں نہیں ہوگا, روح جس میں نہیں ہوگی, نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر چیز دو نمبر ہو, اوپر میڈ ان جاپان لکھنے لینے سے وہ چیز میڈ ان جاپان نہیں ہو جائے گی. بازار میں جال ساز یہی کرتے ہیں کہ دو نمبر چیز بناتے ہیں اور اوپر ایسے چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جو بندہ سمجھدار نہیں ہے اور پرکھ نہیں سکتا, اصل کی پہچان نہیں رکھتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلی مال خرید کے گھر لے آیا ہوں. قبل اس کے کہ اس آیت کا 135 کا اگلا حصہ بیان کروں, ذرا اسی پہلے جز میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ, یعنی یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تب بات بنے گی, ورنہ تمہارا سب کچھ ضائع ہے. نصرانی کہتے ہیں یہ یہودی ہے, میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, جو عیسائی ہوگا وہ نجات پائے گا. تو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں پہلے سپارے میں, اسی طرح کی ایک اور بات اللہ نے کی ہوئی انہی کے بارے میں. وقالو, اور یہ کہتے ہیں, یہ جتنی باتیں اللہ بیان کرتا ہے نا, وقالو, یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ پہلے بیان کر کے پھر اللہ اسے رد فرماتا ہے اور پھر صحیح بات بتاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر لو تو تم بخشے جاؤ گے, تم جنت میں جاؤ گے, یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں کون جنت میں جائے گا. سنیے, وقالو لن يدخل الجنہ, اور یہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, الا سوائے من کان ہودن. وہ آیت کیا تھی 135, وقالو کونو ہودن, کہتے ہیں کہ یہودی بنو. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جا سکتا مگر وہ جو یہودی ہو, اور دوسرا گروپ کہتا ہے او نصارہ, کہتے نہیں 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 یہودی نہیں, جو نصرانی ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اللہ کا جواب, تلك امانيهم, یہ کوئی حقیقت نہیں کہہ رہے, یہ اصل میں ان کی اپنی گھڑی ہوئی آرزوئیں ہیں جن کو اب انہوں نے عقیدہ بنا لیا. ان کی آرزو تھی جس کی بنیاد کوئی نہیں, لیکن اب یہ آرزو کر کے اب یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے, اور دوسروں کو بھی کہہ رہے کہ یہودی کہہ رہے یہودی بن تب تو نجات پائے گا, وہ کہہ رہا نصرانی بن تب تو نجات پائے گا. فرمایا تلک امانیہم, یہ ان کی من گھڑت آرزوئیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے رسول آپ ان سے کہو کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو اسی اپنی تورات میں سے کوئی محکم دلیل لا کر دکھاؤ کہ کیسے جو یہودی نام رکھ لے وہ جنت میں جائے گا, اور تم انجیل میں سے دلیل لا کے دو کہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ جس کا نام نصرانی ہے وہ جنت میں جائے گا. پھر فرمایا بلا, عربی زبان میں بلا ایک تو آزمائش, اور جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بلا آئی ہے اس پر, وہ ہوتا ہے, اور ایک بلا اور ہے وہ یہاں پر وہ والا. یہ بلا جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس لفظ بلا سے پہلے بات ذکر کی گئی ہے وہ غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ٹھیک بات وہ ہے جو بلا کے بعد ذکر ہونے جا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, تو فرمایا بلا ہرگز نہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے صرف اور نصرانی جنت میں جائیں گے صرف, ہرگز نہیں. تو اے پروردگار اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ آپ توجہ فرما, فرمایا بلا ہرگز نہیں, غلط بات ہے. کون جائے گا جنت میں؟ فرمایا من اسلم وجهه للہ، جس نے خود کو اللہ کے آگے تسلیم کر دیا، جس نے اپنے آپ کو وجہ، اصل میں کہتے ہیں چہرے کو، اصل میں وجہ، اصل میں وجہ اگر اصل کی طرف جائیں تو ہر چیز کا وہ حصہ جو آپ کو فیس کر رہا ہو، جو آپ کے مقابل ہو، اسے وجہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ انسان جب فیس کرتا ہے تو اس کا چہرہ علامت ہوتا ہے، اس لیے چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بلا، اور چونکہ چہرہ بدن کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جس نے اپنے چہرے کو، من اسلم، یہ اسلم وہی فعل ہے جس سے اسلام نکلا ہے اور جس کا اسم فاعل مسلم بنتا ہے. بس ہم مسلم کے وہ معنی جو ہمارے درمیان رائج ہے، جو میں کہا کرتا ہوں نادرہ کے ریکارڈ والا، اس پہ توجہ نہ کریں. عربی میں دیکھیں جا کے لغت میں مسلم کا معنی کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے. من اسلم، جو تسلیم ہو گیا، وجہ کر دیا، جس نے تسلیم وجہہ، اپنے چہرے کو، یعنی اپنے وجود کو، من اسلم وجہہ للہ، کسی اور کے آگے تسلیم نہ ہوا، اللہ کے آگے تسلیم کر دیا جس نے خود کو. وہو محسن، اور اس کے کام بھی اچھے ہو گئے. محسن، تھوڑا سا فرق ہے اردو کے محسن میں اور عربی کے محسن. اردو میں جب ہم کہتے ہیں محسن تو ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ میرے محسن ہیں، یعنی آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، آپ نے میری ہیلپ کی ہے. لیکن عربی کے محسن میں یہ والا محسن بھی شامل ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرے، لیکن عربی میں ہر اچھا کام، چاہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو، حقوق اللہ میں اچھائی کرے تو بھی محسن، اور اگر حقوق العباد میں بھلائی کرے تو بھی محسن، دونوں کو شامل کیے ہوئے. بس جس نے خود کو اللہ کے آگے تسلیم کر دیا اور اس کے کام بھی اچھے ہو گئے، اس احسان حسن سے ہے. محسن احسان سے، احسان کرنے والا، احسان یعنی اچھا کام کرنا، عربی میں یہ معنی ہے اس کا. وہ دوسرے کے ساتھ ہو تو اردو والا ہو جائے گا، لیکن اگر دوسرے اور اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں آ جائیں تو پھر عربی والا وسیع معنی اس کا یہ ہوتا ہے. وہوا محسن، آپ دیکھیں قرآن کتنا ایکیوریٹ ہے کہ کوئی منہ سے کہے میں تو اللہ کو جھک گیا ہوں، یا ایسے ہی چہرہ یوں کر کے سر جھک کہے، کہ اللہ نے کہا نا جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، میں نے چہرہ جھکا دیا، اور چہرہ جھکا کے کسی کی جیب کاٹ لے مثال کے طور پر. تو فرمایا وہوا محسن، اور اس کے کام پھر گندے نہ ہو. وہ تسلیم فقط یہ نہیں ہے کہ چہرہ جھکا دیتا ہو لیکن باہر نکل کے رکوع اور سجدے کر کے باہر جا کے لوٹ مار شروع کر دیتا ہو، بے ایمانیاں شروع کر دیتا ہو، نہ. وہوا محسن، اور اس کے کام بھی اچھے ہو جائیں، یعنی جو سر جھکانا نماز میں کر رہا ہے، باہر بھی اس کے کام بتائیں کہ یہ اللہ کو جھکا ہوا ہے، یہ اللہ کے سامنے سرکشی نہیں کرتا. تو جو یہ ہو گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ ہے وہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. یہ ہے وہ فَلَهُ، تم جو کہہ رہے ہو یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، مگر یہ ہونا چاہیے، یہ تمہاری آرزو ہے. میں تمہیں فارمولا بتا رہا ہوں کہ جو تسلیم ہو گیا، اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اسی تسلیم کے فعل سے لفظ مسلم بنا ہے. اور مسلم اصل میں اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو پیدائشی کسی مسلمان کے گھر میں ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے آگے تسلیم ہو. ہو سکتا ہے یہاں پیدائشی مسلم کو مسلم کہا جائے، لیکن وہاں وہی مسلم لکھا جائے گا جس کی زندگی گواہی دے رہی ہو کہ وہ اللہ کے آگے تسلیم ہو. اور میں نے آپ کو امام کی روایت بھی کل سنائی تھی، اصول کافی کا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ ہے وہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قیامت کے دن. جن کی زندگی یہاں اللہ کے خوف کے سائے میں گزری، پھر میں اللہ کہہ رہا ہوں ان کو ایسی جگہ پہ، پرسکون جگہ پہ لے کر جاؤں گا کہ جہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی حزن ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والے کسی خطرے سے، اور غم ہوتا ہے گزشتہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر. تو اللہ ایسی کیفیت دے گا ان کو، نہ انہیں ماضی کی کسی چیز کا غم رہے گا اور نہ کسی مستقبل میں کسی چیز کا خوف رہے گا، یعنی مکمل اطمینان اور سکون کی حالت میں یہ زندگی گزاریں گے. یہ معنی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک یہ آیت، ایک اور سن لیں. یہ اصل میں جو یہودی اور نصرانی تھے، یہ تھے بنی اسرائیلی، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو کچھ نے ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے. جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، بعد میں آتے آتے انہوں نے بھی مشرکانہ عقائد پیدا کر لیے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں مثلا کیا کیا کرنا شروع کر دیا. تو توجہ فرمائیے، اب یہ دونوں اپنے نبیوں کا حقیقی دین چینج کر چکے ہیں، لیکن نام انہی سے منسوب کرتے ہیں. یہ اصل بات اللہ بتا رہا ہے. تو ایک اور آیت جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اگر آپ ان آیات پہ غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اللہ کی اطاعت سے زیادہ ناموں پر لڑائی زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیونکہ شیعہ ہوں کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. وہ کہتا ہے چل چل شیعہ تو ہوتے ہی کافر ہے، جو سنی ہوگا وہاں جاؤ تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے سنی بھی اتنے آرام سے نہیں رہتے. وہ سنی کہتا ہے جو بریلوی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. آگے بھی سٹوری ہے لیکن وہ لمبی ہے، بریلوی فلانے والا یا بریلوی فلانے والا، دیوبندی فلان والا یا دیوبندی فلان والا. توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ مقلد ہے یہ مقلد کوئی نہیں ہے، یہ جناب فلان ہے یہ فلان کوئی نہیں ہے. تقسیم در تقسیم، جو اللہ کی ناپسندیدہ ترین چیز ہے. اگر آپ قرآن پڑھو نا، آپ دیکھیں اللہ کو کتنی شدید نفرت ہے کہ ایک نبی کے نام لینے والے اپنے آپ کو الگ الگ تقسیم کر کے خوش ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے، تو دوسری آیت کون سی ہے؟ یہ بھی آپ اگر غور کریں گے، آپ کو آج کے معاشرے میں جو مسلمان فرقے ایک دوسرے کو ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، اللہ وہی باتیں اللہ نے کی ہوئی ہیں کہ جو انسان کی تا قیامت ہدایت کے لیے مفید ہو، دائمی ہے قرآن کے اصول. تو فرمایا، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں یہ نصرانیوں کا مذہب بالکل بے بنیاد ہے، ہے ہی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. وقالت النصارى، اور نصارا بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اپنی شکل دیکھیے تم نے، لیست الیہود علی شیء، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تمہارا مذہب خراب ہے. اور آگے اللہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، کاش کہ آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے. تو تورات اور انجیل میں تو ہزار باتیں ایک جیسی ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں؟ کچھ تو ہے. جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے اسے مت کہے دوسرا کہ تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں. اللہ مذمت فرما رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ان کا مذہب بے بنیاد ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہیں. ذرا اپنی کتابیں چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح کتنی باتیں مشترک ہیں ان کے درمیان. تو پھر کیوں کہہ رہے ہو تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے؟ تم کہو کچھ ٹھیک ہو کچھ خراب ہو، یہ نہ کہو کہ تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے. جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، پھر اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، چلو ان کے پاس تو پھر تورات ہے، ان کے پاس تو پھر انجیل ہے، اے رسول یہ جو تیرے مکہ والے ہیں مشرک، یہ تو بالکل کوئی کتاب ہی نہیں ان کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، اسی طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مذہب ٹھیک ہے شرک اور کفر والا، نہ یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے نہ مسیحیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس کو خود جس کے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، کوئی کتاب ہی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں غلط ہیں میں ٹھیک ہوں. یہ انسان کا بڑا سخت غلط مرض ہے کہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند بغیر کسی ٹھوس علمی بنیاد کے صرف تعصب کی بنا پر دوسروں کو فارغ، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، جبکہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہو. پھر اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اے رسول یہ جھگڑا اتنا سخت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے رسول قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا جو یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ سے بھی حل کوئی نہیں. یہ اتنا آگے جا چکے ہیں ان لڑائیوں میں، انہوں نے اتنے چیزیں گھڑ لی ہیں کہ یہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، لہذا آپ ان سے نہ الجھے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ حکم کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. ایک حل ہے ان کے اختلاف کا کہ یہ آپ پر ایمان لے آئے، ورنہ ان کا اختلاف حل ہونے والا اللہ کے رسول آخری رسول کی اطاعت میں آ جائے، تو جب اطاعت کا مرکز ایک ہو جائے گا تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب آپ نے توجہ فرمائی ان دو آیات پر، پہلی کون سی تھی؟ کہتے یہودی کے سوائے کوئی جنت میں جا سکتا، وہ کہتے نصرانی کے سوائے کوئی جنت میں جا سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ان کی آرزو ہے جنت میں، اجر اس کا اللہ کے پاس جو اللہ کے آگے تسلیم ہے اور اچھے کام کرتا ہے. کتنا کلیئر، کتنا کلیئر. اس کے بعد دوسری آیت کون سنائی آپ کو؟ کہ یہ ایک دوسرے کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ کہتے ہیں دوسرا بالکل فارغ ہے، دوسرے کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ کی کتاب یہ پڑھتے ہوئے. یہ دونوں ذہن میں رکھتے ہوئے اب پھر آیت نمبر 135 کی طرف آئے کہ اتنی گمراہی ہوتے ہوئے لوگوں سے پھر کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، وہ کہہ رہے ہیں مسیحی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. اب خدا اس آیت کے دوسرے حصے میں، ساری باتیں زبردست ہیں لیکن ایک اور زبردست بات فرماتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قُلْ، اے رسول آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، بل، اور دیکھیے بات جو کہنی ہے اس کے کہنے کا انداز کتنا زبردست ہے کہ اگلا بندہ بول ہی نہ سکے. قل، کہہ دیجئے اے رسول، بل، یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں بلکہ یہ، اور وہ یہ کیا ہے؟ قل بل ملت ابراہیم، نام چام رکھنا نہیں، تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو نا، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں یہودی تھے، مسیحی کہتے تھے ابراہیم مسیحی تھے. ابراہیم اتنی بڑی شخصیت تھے کہ دونوں پارٹیاں زور لگاتی تھی کہ اپنا شمار کریں ان کو، توجہ فرما رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے رسول ان سے کہیے ابراہیم کا آئین، نام نہیں، کوئی نام رکھ لے ابراہیمی، یوں نہ چاہیے تھا نا کہ اے رسول آپ ان سے کہیں یہودی نصرانی نہیں بلکہ ابراہیمی، لیکن اللہ نے کلیئر فرمایا، فرمایا بل ملت ابراہیم. ملت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ آئین کو. اور ہم جو اردو میں ملت کا معنی قوم لیتے ہیں وہ بھی رشتہ دار ہے اس معنی کا، کزن ہے. کیسے کزن ہے؟ ایک قوم اسے کہا جاتا ہے کہ کہ جو ایک قسم کے قانون کو فالو کرتے ہو، جن کا تمدن، جن کے اہداف مقاصد ایک جیسے ہو، لیکن جب ہر کوئی کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو تو پھر انہیں قوم نہیں کہا جاتا، ہجوم کہا جاتا ہے، رش لگا ہوا ہے، قوم نہیں ہے. پاکستانی قوم ہے یا ہجوم ہے؟ آپ خود بتائیں، میری طرف نہ دیکھیے، قوم ہے یا ہجوم ہے؟ ہجوم ہے. قوم ہوتی تو ابھی تک اپنے معاملات کافی فٹ کر چکے، ہجوم ہے. ادھر میں نہ چلا جاؤں، پھر یہ بھی ایک دردناک مسئلہ ہے، میں ادھر نہ چلا جاؤں، اسی پہ رہتا ہوں. فرمایا ملت ابراہیم، میں نے کہا ملت کا مطلب کیا ہے؟ آئین. ابراہیم کا صرف نام نہیں لیا تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ اے رسول آپ کہو کہ یہ تم کہہ رہے ہو نا یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تمہارے جیسے ہی بنیں گے نا، کہ ایک اللہ کی اطاعت کرتے نہیں اور جنت کا ٹھیکہ تم نہیں اٹھائے ہوگا کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اے رسول ان سے کہہ دو یہ نہیں، بلکہ وہ روش جو ابراہیم جس پر زندگی گزار کر گئے، وہ طریقہ زندگی گزارنے کا جو ابراہیم کا طریقہ تھا. یہ کہہ دیا بل ملت ابراہیم، پھر ایک اور لفظ لایا حنیفاً، بل ملت ابراہیم حنیفاً، بلکہ ابراہیم کا آئین. کون ابراہیم؟ جو حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طبیعت یہ ہے کہ ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف متوجہ، جس کی طبیعت حق کی طرف رغبت رکھنے والی اور باطل سے بیزار ہے، اس ابراہیم کا آئین. بل ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین، اور تم تو یہودی بھی اب شرک میں مبتلا ہو اور مسیحی بھی شرک میں مبتلا ہو. تم کہتے ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم تو مشرک بن گئے ہو. ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین، تمہارا کیا تعلق ابراہیم سے؟ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس موضوع کو ذرا اللہ نے کھولا، میں ضمناً وہ بھی بیان کر دوں. آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اے رسول ان سے کہیے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ یہودی تھے ابراہیم، تم کہتے ہو ابراہیم نصرانی تھے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتری ہیں، وہ پہلے تو تھی نہیں، وہ کہاں سے یہودی اور نصرانی ہو گیا؟ ابراہیم تو پہلے تھے موسیٰ سے، ابراہیم تو پہلے تھے عیسیٰ تھے، تورات و انجیل تو اتری نہیں تھی، یہود و نصارہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو ابراہیم کیسے یہودی ہو گیا؟ سنیے ذرا اللہ کا رد کرنے کا انداز سنیے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، پھر آگے جا کر طولانی نہ ہو جائے میں ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیاً، ابراہیم یہودی نہیں تھے. ولا نصرانیاً، نہ ہی نصرانی تھے. ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً، ابراہیم ہر باطل سے بیزار، حق کی طرف راغب، اللہ کے آگے تسلیم شخصیت تھے. آپ دیکھیں اللہ نام پہ زور نہیں دیتا، صفت بیان کر. چونکہ میں نے کہا نا ہو سکتا ہے دو نمبر مال پہ میڈ ان جاپان لکھ، کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. پھر اللہ فرماتا ہے ان اول الناس ابراہیم، غور سے سنیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ آپ کو جنت کے ریئل ٹکٹ کی جگہ کا راستہ بتا، ایڈریس بتا، اصل ٹکٹ جنت کا کیسے ملے، مجھے فرما رہے. لہذا اگر آپ کوئی اہل بیت کے نام سے کوئی اور شارٹ کٹ سنیں تو پھر اہل بیت کا وہ فرمان یاد رکھے کہ ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. قرآن میں اللہ زور دے رہا ہو حنیفاً مسلماً ما کان من المشرکین, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور تمہیں کوئی بتائے نام ان کا ہی لے, چونکہ جو گھپلے ہوتے ہیں انہی کے نام پر ہوتے ہیں. شیطان اپنا نام لے کے تم گھپلا کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے, تو نام انہی کا چلتا ہے. تو کوئی ان کا نام لے کے تمہیں ایمی گھسا رہا ہو جنت میں, تو سمجھ لینا خلاف قرآن بات اہل بیت کی بات نہیں ہو سکتی, چونکہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ معنی اس کا. فرمایا ان اول الناس بابراہیم, ابراہیم کے سب سے قریبی لوگ نہ تم ہو نہ تم. تم جو کہتے ہو نا ابراہیم کے صدقے ہم بھی نکل جائیں گے, رب جانے تو ابراہیم جانے, ٹھیک ہے نا, ایسے کہتے ہو. تو ان اول الناس بابراہیم, میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم کے قریبی لوگ کون قرار پائیں گے, کن کی نسبت ہے ابراہیم کے ساتھ. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه, ابراہیم کے قریبی لوگ وہ تھے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی, نہ ابراہیم کے نعرے مارتے رہے تھے, جو ابراہیم کے پیچھے چلے, جنہوں نے ابراہیم کو کی اتباع کی. للذین اتبعوه, جس نے ابراہیم کی اتباع کی وہ لوگ تھے ابراہیم کے قریب ترین اس زمانے میں. اور آج کے زمانے میں کون ہے ابراہیم کا قریب ترین؟ وہذا النبی, اور یہ نبی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه, جنہوں نے اس کی اس زمانے میں جب وہ تھا اس کے پیچھے چلے, یا جس زمانے میں بعد میں لوگ آئے, جو ابراہیم کے پیچھے چلے وہ ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں. اور اب جو زمانہ آ گیا ہے وہذا النبی, اور یہ والا نبی, اور کون؟ والذین آمنوا, اور جو اس نبی پر ایمان لائے. اور ان کا آخری حصہ کی آیت کا واللہ ولی المؤمنین, اور ان کا ان مومنوں کا سرپرست اللہ خود ہے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ مومنوں کا ولی. یہ ہے قرآن کی تصویر کہ کس طرح کی نسبت نبی کے ساتھ ہو تو اللہ قبول کرتا ہے, ورنہ اللہ قبول, ورنہ اللہ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت, وہ گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ماشاءاللہ یاد بھی ہوتی جا رہی ہے, بڑا مسئلہ نہیں یاد کرنا. ولا تسألون عما کانوا یعملون, تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا پڑھ فضائل ابراہیم کے اور نکل جا جنت, پڑھ فضائل یعقوب کے اور نکل جا, ایسا نہیں ہوگا. کام اپنا بتا, ابراہیم کے پیچھے چلا یا نہیں چلا, یعقوب کو فالو کیا یا نہیں کیا, اسماعیل کو فالو کیا یا نہیں کیا. ادھر آ جائیے, محمد مصطفیٰ کی تو نعت ہی پڑھتا تھا یا تیرے کام بھی محمد مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق تھے؟ ہر زمانے میں اسی کو اسی طرح چکر بازی ہوتی ہے. تو صرف زبان سے علی علی کرتا تھا یا امام المتقین کے تقویٰ کی کوئی خوشبو تیرے اندر سے بھی آتی تھی؟ کیونکہ علی کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو اس کے پیچھے چلے قرآن کے فارمولے کے مطابق. محمد مصطفیٰ کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ جو ان کی سیرت کو اپنائیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, جب یہ قرآن کا بتایا ہوا حقیقی دین مغز لوگ چھوڑ دیں, ان کو لگے کڑوا ہے شاید بادام, میں چھلکا کھاتا ہوں, تو پھر ناموں کا شور مچ جاتا ہے, اصل دین کی روح غائب ہو جاتی ہے. اصل دین کی روح, پھر اس پہ لڑائی ہوتی ہے, تو بریلوی ہے یا تو دیوبندی ہے, یا تو اہل حدیث ہے یا تو شیعہ ہے. تو میں بات کو, آج کی بات کو تمام کرنے کی طرف لاؤں, ایک مثال تو میری اپنی بنائی ہوئی ہے, اپنی بنائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ سمجھنے میں بات کو آسانی کر دے. ایک بندے نے اپنی کمپنی میں کچھ لوگوں کو نوکری پر رکھنا تھا, نئے لوگ بھرتی کرنے تھے, تو اس نے اشتہار دیا, لوگ آئے, انہوں نے انٹرویوز دیے, چار بندے بھرتی ہوئے، چار بندے بھرتی ہوئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا. سمجھیے گا بات، کام شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد شکایتیں آنا شروع ہوئی کہ مال جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے اور مسائل. تو وہ جو مالک تھا کمپنی کا تھوڑا پریشان ہوا. اس نے سوچا کہ پچھلوں کو تو جو پہلے کام کر رہے میں جانتا ہوں، یہ جو نئے چار آئے ان کو چیک کروا دوں. تو اس نے ایک جاسوس ہائر کیا، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو، اور اس نے کہا کہ تیرا جو بھی فیس بنتی ہے وہ میں دوں گا، یہ چار بندے ہیں ان کا تو نے خوب اچھی طرح، ایک مہینہ ہے تیرے پاس، خوب اچھی طرح ان کی تو نے جاسوسی کرنی ہے اور مہینے کے اینڈ پہ تو نے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ یہ کیسے ہو. اس نے کہا ٹھیک، تاکہ انصاف سے بات کی جا سکے میں نے سب کو شامل کیا، ورنہ ہمیں عادت ہے دوسروں کے گلے سننے کی، کبھی اپنی طرف نہیں کرتے. تو میں نے اس لیے سب کو شامل کیا ہے. اور یہ بڑی پریکٹیکل سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. آپ سرکاری محکمے میں جائیں نا، ایک دوسرے کی مساجد میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جب اپنے محکمے میں جاتے ہیں سارے اتحاد کر کے کھاتے ہیں. اگر آپ نے کبھی شیعہ سنی اتحاد دیکھنا ہو نا، تو دفتروں میں جا کے دیکھو، جنہوں نے کھانا ہوتا ہے سارے متحد ہوتے ہیں، جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے عوام کو متحد ہو کے لوٹتے ہیں، کیونکہ اتحاد کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں، کاش کہ جو دنیا میں اس کام کے لیے، دنیا کھانے کے لیے اتحاد کر لیتے ہیں، کاش اللہ کے کہنے پر بھی اتحاد کر لیا ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں، لیکن لڑائی کے بہانے ہزار. دفتر میں نہیں لڑیں گے، مسجد میں کہیں گے دوسرا گندا ہے. تو اس جاسوس نے جاسوسی شروع کی. ایک مہینہ گزرا، جاسوس آیا اس مالک کے پاس، بڑا کنفیوز، بڑا پریشان. اس نے پوچھا خیر تو ہے، کیا مسئلہ؟ تو اس نے کہا کہ میں رپورٹ آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے بات پتہ چلی ہے، یہ جو چاروں ہیں یہ الگ الگ مسالک سے تعلق رکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے. اس نے کہا اچھا، چاروں مختلف ہیں؟ اس نے کہا جی جی، یہ چاروں الگ الگ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے کہا اچھا، اگلی بات. کہتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ نام تو، مسلک تو ان کے مختلف ہیں، لیکن ہیں چاروں ہی بھائی بہن، ہیں چاروں ہی کیا ہے؟ یہ چاروں چوری کرتے ہیں آپ کی کمپنی میں، کمیشنیں کھاتے ہیں، مال بار بار بیچ دیتے ہیں. یہ بھی میں نے سارا ثبوت کے ساتھ جمع کر لیا. اس نے کہا اچھا، چوری کرتے؟ جی جی چوری کرتے، میرے پاس ثبوت ہے سارے، یہ میں نے لکھے ہوئے ویڈیوز بنائی ہوئی. تو اس نے کہا اور؟ کہتا ہے اگلی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ظاہراً کوئی غیر مسلم جاسوس ہوگا، کنفیوز ہو گیا، ورنہ مسلمان ہوتا تو اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا، غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ جو تیسری بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہ میں نے دیکھی ہے، کئی بار ہوتے دیکھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہے. اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ جب انہوں نے دو نمبری کرنی ہوتی ہے نا، تو یہ چاروں اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتحاد ہے. لیکن میں، مجھے اتفاق ہوا، ہر ایک کو جب میں فالو کر رہا تھا تو ان سب کی مسجدوں میں بھی جانے کا احساس ہوا، وہاں پہ مجھے ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بےمانیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں جا کے ہر کوئی کہتا ہے باقی تینوں جہنمی ہیں، میں جنتی ہوں. باقی تینوں جہنمی ہیں، میں جنتی ہوں، جبکہ پریکٹیکل ان کے کاموں میں مجھے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بیس پر یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں باقی جہنمی ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو آیات قرآن سے بتائی ہے، کہ نام رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب سنیں، حق ہے، کنفیوژن نہ ہو آپ کو، یہ بات حق ہے کہ ہم سمجھے کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ بات حق ہے، لیکن یہ اس سے مراد شیعہ نام ہونا نہیں ہے، پیدائشی شیعہ ہونا نہیں ہے، شیعہ کا معنی جا کر دیکھو لغت میں، علی کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو جس کو پتا ہو کہ علی کے پیچھے چلنے والا شیعہ ہے، وہ جب تک پیچھے چلے گا نہیں، پھر جنت کے خواب بھی رات کو بیٹھ کر نہیں دیکھے گا۔ یہ اصل بات ہے، یہ قرآنی مفہوم ہے جو سمجھنے والا ہے، یہ فرامین اہل بیت کا مفہوم ہے جو سمجھنے والا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، مسلم کے اندر سے مغز تو نکال دیا، چھلکے پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم مسلم ہیں، الحمدللہ ہم مسلم ہیں، ہم جنتی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کے مسلم اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، قرآن کا مسلم بھی اور ہے، مومن اور ہے، ہمارا بنایا ہوا مسلم اور مومن وہی ہے، اوپر صرف تھپا لگا ہوا میڈ ان جاپان، اندر سے مال کھولو تو وہ والا مال نہیں ہے۔ کون سا مال نہیں ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ والا مال نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پاکستان کرپشن میں دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں شمار نہ ہو رہا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرشتے تو آ کے نہیں یہاں پر کرپشن کرتے محکموں میں، قومی خزانوں کو لوٹنے امریکہ تو بندے نہیں بھیجتا کہ تم جا کے لوٹو، امریکن آتے ہو، یہی لوٹتے ہیں۔ اگر پوچھو گے تو کہیں گے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی اپنی جنت کے لیے کوئی نہ کوئی، کہیں تھوڑا سا چندہ دے کر، کوئی دو دیگے پکوا کر، کوئی چار جھڑیاں لگا کر، کوئی کیک کاٹ کر، اس کا بڑا شوق ہے، اللہ رسول اہل بیت کی اطاعت کا شوق کم، بعد میں بنائی ہوئی چیزوں کا بڑا شور مچا دیا، پورا ایسے لگتا ہے ہی سارا کچھ یہ، اور اصل دین روح دین کو غائب کر دیا۔ جب بھی کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو پھر ان کی شباد انہی کے ساتھ ہو جاتی ہے جن قوموں کی گمراہی قرآن نے بار بار بیان فرمایا۔ نام وہ بھی موسیٰ کا لیتے تھے، نام وہ بھی عیسیٰ کے لیتے تھے، اور اسی طرح لیتے تھے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو فالو کرو گے، یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کا آئین تمہارے اندر دکھائی دے، باطل سے، نافرمانیوں سے بیزاری اور حق کی طرف رغبت تمہاری شخصیت میں دکھائی دے، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ نام رکھنے کا کوئی فائدہ، ہاں نام جو رکھا ہے اس میں حقیقت بھی ہو، توجہ فرمان، بالکل فرض کرے بندہ ہو بالکل گنجا، اس کا نام کوئی رکھ دے زلفوں والا تو تنزن تو ہو سکتا ہے، چھیڑنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں جو بھی دیکھے گا کہے گا کہاں ہے وہ زلفیں جو تم نسبت دے رہے ہو اس کے ساتھ۔ اسی طرح مسلم ہے، اسی طرح شیعہ ہے، اسی طرح مومن ہے۔ ان لفظوں کا پہلے معنی جان لیجئے، پھر دیکھیے میں ہوں یا میں نہیں ہوں، نہ یہ کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں تو بس اب میں کچھ بھی کرتا رہوں، ہوں تو شیعہ نا، ہم جیسے بھی ہیں، یہاں پہ بات کو میں آج تمام کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اہل بیت اطہار ہم جتنے بھی تھے، جیسے بھی تھے، برے تھے، تھے تو آپ کے نا، تو میں کہتا ہوں آگے سے جواب آئے گی، جب تم ہمارے تھے تو پہلے یہ بتاؤ پھر اتنے برے تھے کیوں، ہم سے تو اللہ نے برائی دور کی ہوئی تھی، ہم سے تو اللہ نے مثلا رجس دور کیا ہوا تھا، اگر تم ہمارے تھے تو پھر اس اچھائی کی نورانیت تمہارے اندر دکھائی دینی چاہیے، چلو تھوڑی کم صحیح اور کم صحیح، لیکن ہوتی تو وہ، یہ کون سی نسبت ہے؟ اس طرح کی نسبتیں اپنی قائم کرنا، اسی کو ایڈریس کیا ہے قرآن مجید نے، زمانے کے امام سے اگر نسبت قائم کرنی ہے، اور وہ نسبت یہ ایک شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں زمانے کے امام کا, لیکن یہ ایک شخصیت نہیں ہے. ایک شخصیت سے نسبت اگر صحیح ہے تو پورے سسٹم کے ساتھ آپ کا کنیکشن اور نسبت صحیح ہے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو پورے سسٹم سے ڈسکنیکٹڈ ہے, پورے سسٹم سے ڈسکنیکٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے حقیقی فرامین سے کو پہلے سمجھ کر پھر اس کے مطابق گزارنے کی, اور اگر کمی نظر آئے خود میں تو اس طرح خود کو ڈھالنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تب ہم قیامت کے دن بات ماننے والوں میں اور نبی و اہل بیت سے وفا کرنے والوں میں شمار ہوں. میری عرائض تمام. عرض کیا کہ بڑا رتبہ ہے اگر قیامت کے دن کسی کو کہا جائے کہ تم محمد و آل محمد کے وفادار تھے, آگے آ جاؤ. یہ لفظ وفا کیوں بول, بہت ساری چیزیں تعبیر کی جاتی ہیں, لیکن لفظ وفا کا میں نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ آج جس کا ذکر کرنا ہے اور بھی صفات کمال والی رکھتے ہیں, لیکن کربلا میں ان کی جو صفت سب سے آگے آ گئی وہ حسین کے ساتھ وفا تھی. سردار وفا ابو الفضل العباس, آج نومی کی شب ہے, ابو الفضل العباس کا ذکر کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے. حسین کی فوج کا سپہ سالار کہ جب شہید ہوئے فرمایا الان انکسر ظہری, اب زہرا کے لال کی کمر ٹوٹ گئی. یہاں سے شروع کرتا ہوں ذکر عباس کو کہ جناب زہرا کے بعد علی مرتضیٰ کو گویا فکر ہوئی کہ حسین کی کربلا کے لیے حسین کو وفادار چاہیے. بھائی عقیل کو بلایا, شجاع چاہیے وفادار چاہیے. بھائی عقیل کو بلایا, بھیا عقیل آپ نسب شناس ہیں, آپ کو قبیلوں اور خاندانوں کی صفات پتہ ہے, کوئی ایسا قبیلہ جن کی عورتیں شجاع بچے پیدا کرتی ہوں, کسی ایسے قبیلے کی شجاع خاتون میرے لیے انتخاب کیجئے. جناب عقیل نے ام البنین کا انتخاب فرمایا. جانتے ہیں ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں. ابو الفضل ایک نہیں ہے جو کربلا میں بی بی کے بیٹا ایک بیٹا شہید ہوا ہو, چار بیٹے تھے ام البنین کے جو کربلا میں شہید ہوئے, اور تربیت بی بی نے کی ہی ایسی تھی. خود بی بی کی شخصیت کیسی ہے اور کس طرح زندگی گزاری ہے مولا علی کے گھر میں, یہی سے سمجھیے گا کہ جب بی بی عقد کے بعد مولا کے گھر تشریف لاتی ہیں, حسن و حسین, بی بی زینب و ام کلثوم اٹھ کر استقبال کرنے لگتے ہیں, بی بی فوراً فرماتی ہے, ام البنین فرماتی ہے کہ میں اس گھر میں زہرا کی اولاد کی کنیز بن کر آئی ہوں, کنیز بن کر زندگی گزاروں گی, اور یہی تربیت کی بی بی نے اپنی اولاد کی. یہی تربیت تھی کہ حضرت عباس امام حسین کو بھائی نہیں کہتے تھے, جب پکارتے تھے کہتے تھے سیدی حسین, میرا سردار حسین, مولائی حسین, میرا مولا حسین. اور ایک گہرا تعلق بی بی زینب عالیہ کے ساتھ ہے عباس. بی بی زینب کا بھی بہت لگاؤ ہے عباس کے ساتھ, اور عباس بھی عجیب احترام اور لگاؤ رکھتے ہیں. داستان کربلا کے مقدمات تیار ہو گئے. عزادارو، یہ ام البنین کا تربیت یافتہ عباس عصر عاشور صبر کے گھونٹ بھر بھر کے ایک عجیب کیفیت میں ہے. علی کا شجاع بیٹا، روایات میں ملتا ہے، بڑی ابھی کم سنی کی عمر تھی، 12 سال تھے تقریباً، جنگ صفین میں حضرت عباس نے نقاب پہن کر جنگ میں شرکت کی، اور جب دشمنوں پر حملے شروع کیے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ علی ہے یا کوئی اور ہے، اور پہچانا تو لوگوں نے کم سنی کی وجہ سے پہچانا، جناب عباس کی کم سنی کی وجہ سے یہ جانا کہ یہ علی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا علی نہیں ہے لیکن علی کا بیٹا ہے. یہ عباس خدا جانے کیسے برداشت کرتے رہے، ایک ایک کو دیکھتے رہے کہ جا رہا ہے اور کربلا میں اپنی شہادت پیش کر رہا ہے، کڑتے رہے دیکھ دیکھ کر. اصحاب با وفا گئے، پھر بنو ہاشم کی باری آئی، ایک ایک کر کے بنو ہاشم شہید ہوتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کربلا میں کہ یا سید سجاد رہ گئے خیمے میں، یا حسین رہ گئے، اور یا ابو الفضل العباس رہ گئے. اب جب یہ وقت آیا غربت کا، ایک دفعہ منظر کیا بنا، حضرت عباس سر جھکائے ہوئے چلتے ہوئے آئے حسین کے پاس اور سر جھکا کر کھڑے ہوئے اور ایک جملہ بولا کہ مولا حسین، اب تو مجھے بھی جانے کا اذن دے دیجئے، اب تو اذن جہاد دے دیجئے. امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، ابھی اذن نہیں دے رہے. ایک جملہ بولا میرے مولا حسین نے، فرمانے لگے عباس، تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو ہی تو میری فوج کا سالار ہے. یہ جملہ سنا ایک دفعہ عباس نے دائیں بائیں نظریں دوڑائی، اور جب ساری فوج کو شہید حالت میں دیکھا پھر سر جھکا لیا اور حسین سے کہتے ہیں میرے مولا، وہ فوج اب کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار، وہ تو ساری فوج شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ابھی اس نے جہاد نہیں دیا تھا حسین نے، کہ اچانک ایک آواز آئی، العطش العطش، بچے پیاس کی شدت سے پیاس پیاس کر رہے تھے. اب مولا حسین نے کہا، ٹھیک ہے عباس، آپ بھی جاؤ میدان میں، لیکن یہ بچوں کی آوازیں سن رہے ہو، یہ سکینہ کی آواز سن رہے ہو، عباس جب جاؤ نا فرات کی طرف، تو اگر ممکن ہو سکے تو ایک مشکیزہ آپ کا لے آنا اور ان بچوں تک پہنچا دینا، دیکھو شدت پیاس سے کیا حالت ہو چکی ہے. عزادارو، یہ وہ خواہش تھی حسین کی کہ جس کی وجہ سے جس طرح عباس کو لڑنا چاہیے تھا اس طرح لڑنے کا موقع نہ مل سکا. اب مقاتل میں لکھا ہے کہ حضرت عباس جب مشکیزہ لے کر چلے میدان کی جانب، جب مشکیزہ لے کر میدان کی جانب چلے، ایک دفعہ بی بی سکینہ نے دیکھا چچا عباس مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، جلدی جلدی بچوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بچوں تھوڑی دیر صبر کرو، میرا چچا عباس جا رہا ہے. اس نے کہا پانی لائے گا، وہ جو کہتا ہے پھر وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو. عزاداروں پہ پہنچے حسین، حضرت عباس فرات کے کنارے 4000 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے تاکہ ایک قطرہ آب حسینی خیموں میں نہ جا سکے. بس میں مختصر کروں، حضرت عباس نے ایک ایسا حملہ کیا کہ وہ 4000 بھیڑ بن کر بھیڑوں کی طرح آگے لگ کر بھاگے، گھاٹ خالی ہوا، عباس نے اپنے گھوڑے کو داخل کیا، دریا میں اتنا داخل کیا کہ گھوڑے کے شکم کے ساتھ فرات کا پانی لگنے لگا. دشمن لشکر اشکیا کا ایک راوی بیان کرتا ہے، ہم دیکھ رہے تھے، عباس پانی میں اترے، پہلے بڑی احتیاط کے ساتھ مشکیزے کو بھرا، پھر ایک کام کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، فرات کے پانی کو بھرا، غور سے دیکھا، ہم سمجھے عباس پانی پینے لگے ہیں، لیکن عباس نے پانی واپس دریا میں پھینک دیا۔ ہم نہ سمجھے کہ ایسا کیوں کیا، عباس بھی تو پیاسے ہیں، لیکن ہمیں کب سمجھ آیا، جب عباس گھوڑے کو لے کر باہر آئے مشکیزے کے ساتھ تو ایک رجز پڑا بلند آواز میں، تب ہمیں پتا چلا کہ پانی کیوں نہیں پیا۔ وہ رجز کیا تھا؟ بلند آواز میں فرمایا کہ عباس حسین کے بعد جی کر کیا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے کون وفا کہے گا کہ حسین تو خشک ہونٹوں کے ساتھ اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہو اور عباس میٹھا پانی پی کر پیاس بجھا لے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے۔ اب عزادارو، حضرت عباس نے ایک اور راستے کو چنا جس طرف لوگ نہیں تھے، فوج نہیں تھی، کہ میں ذرا دور سے چلا جاؤں اور کسی طرح مشکیزہ خیموں تک پہنچا دوں۔ عباس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، ان لہینوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز سنی گئی حضرت عباس کی، اے لہینوں، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہے، میں تمہیں اپنے دین کا دفاع نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مولا حسین کا دفاع نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر اور گزری، بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا، دونوں بازو قلم ہیں، اب مشکیزے کے تسمے سے، دانتوں سے مشکیزے کو سنبھالا ہے، اپنے گھٹنے کے اندر علم کو دبایا ہوا ہے۔ خدا جانے کربلا کا منظر کیسا ہوگا، بس ایک آرزو رہ گئی ہے عباس کی، کسی طرح مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ اب ایک لائن نے تیر چلایا، تیر مشکیزے میں لگا، عباس کی آخری حسرت بھی ٹوٹ گئی۔ اب عباس سر میں گرز لگا ہے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ عزاداروں، بس ذرا تصور کر لینا، پرسہ ہو جائے گا، جب کوئی شخص گرنے لگتا ہے ٹھوکر کھا کر، تو خود بخود دونوں ہاتھ آگے کر لیتا ہے تاکہ چہرہ بچا لیا جائے، لیکن ام البنین کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر گر رہا تھا، ہاتھ بدن کے ساتھ نہیں تھے، خدا جانے زمین پر کیسے گرا ہوگا۔ اب وہ جملہ بولا جو زندگی میں پہلے نہیں بولا تھا، پہلی دفعہ آواز دی، بھیا حسین، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حسین جلدی سے آئے عباس کے پاس، سر کو آغوش میں لیا۔ ایک دفعہ عباس نے محسوس کیا کہ حسین نے کمر میں ہاتھ ڈالا ہے، سمجھ گئے کہ مجھے لے کر خیموں میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے، مولا حسین، مجھے خیموں میں لے کر نہ جائیے، میرے بدن کو یہی چھوڑ کر چلے جائیے۔ حسین نے پوچھا، کیوں عباس؟ کہنے لگے عباس، مولا حسین نے کہا، میں سب شہیدوں کی لاشیں لے کر خیموں میں جاتا ہوں، عباس تیری لاش کیسے یہاں پر چھوڑ دوں؟ عزادارو، عباس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے، میری لاش کو بھی لے جاتے، لیکن سکینہ سے نظریں ملانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ خالی مشکیزہ لے کر جاؤں گا تو آپ کی پیاسی بچی کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ تو بچوں کو کہہ رہی ہوگی کہ میرا چچا پانی لے کر آتا ہی ہوگا۔ عزادارو، عباس کی خواہش تھی، مولا حسین نے بدن عباس وہی چھوڑا، علم کو ہاتھ میں لیا اور خیموں کی جانب چلے۔ بیبیوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، علم عباس آ رہا ہے۔ بی بی سکینہ خوش ہو کر بچوں سے کہتی ہے، بس پانی لے کر آ رہا ہے میرا چچا۔ لیکن جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا، علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہ۔